ہم ہے حسینی طرز خمینی جیتے رہے ہیں جیتے رہے گے ہم ہے حسینی طرز خمینی جیتے رہے ہیں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه لن تجد لسنة الله تبديلا سنتہائے الہی کے متعلق یہ گفتگو جاری ہے. آپ جانتے ہیں کہ سیرت معصومین کی زندگی میں سیرت کا معنی وہ اصول ہے جو معصومین کے عملی زندگی پر حاکم ہے. معصومین سے جو آثار ہم تک پہنچے ہیں یا ان کے فرمائشات اور اقوال کی شکل میں یا ان کی تقریر اور تأیید کی شکل میں یا ان کے کردار اور سیرت کی شکل میں. کردار اور سیرت میں ایک فرق ہے. سیرت وہ اصول جو ان کے کردار پر حاکم ہے. فرض کیجئے اگر ان کے کردار زاہدانہ زندگی اگر وہ کرتے ہیں گزارتے ہیں, ایک دن انہوں نے بہت اچھا کھانا کھایا, یہ فعل معصوم ہے, مباح ہونے پر دلالت کرتا ہے, لیکن سیرت زاہدانہ ہے. وہ جو اعلیٰ کھانا تناول فرمایا امت کو یہ بتانے کے لیے تھا کہ زہد واجب نہیں ہے. بس سیرت وہ اصول جو ان کے عملی زندگی میں حاکم ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید اور وحی جو خدا کی طرف سے پیغمبر پر ہوتی ہے, یہ خدا کے آراء ہے, خدا کے اقوال ہے. سنت خدا کا عمل ہے, وہ اصول جو خدا کے عمل میں حاکم ہے. بالکل سیرت کی طرح وہ اصول جو جن کے مطابق خدا اس معاشرے کو چلاتا ہے ان کو سنت کہتے ہیں. یعنی عملی اقدامات کو سنت کہتے ہیں. وہ قوانین اور اصول جو انسانی معاشرے میں حاکم ہے اور اس کے مطابق انسانی معاشرہ چلتا ہے, فعل خدا ہے, اس کو سنت الہی کہتے ہیں. ہر فعل کو سنت نہیں کہتے, وہ اصول جو ہمیشہ پوری تاریخ میں ساری اور جاری ہے. عرض کے ان اصولوں میں سے ایک امتحان ہے. اس لیے آیہ کریمہ جو جس کی تلاوت کل میں نے آپ کی خدمت میں کی, فرمایا کہ ہم آپ سے امتحان لیں گے مصائب کے ذریعے. امتحان نعمتوں کے ذریعے بھی اور مصائب کے ذریعے بھی. مصائب کے ذریعے امتحان لیں گے. لَتُبْلَوُنَّ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تم سے امتحان لیا جائے گا مختلف قسم کے مشکلات کے ذریعے, مصائب کے ذریعے, سختیوں کے ذریعے. جس طرح سے بچے کی تربیت کے لیے اس کو کچھ سختیوں میں بھی ڈالنا ہے, تمام تر محبت کے باوجود لاڈلا بچہ کسی کام کا نہیں رہتا ہے, تو کچھ سختیوں میں ڈالتے ہیں تاکہ زندگی کے تجارب حاصل کرے، کامیابی اور ناکامی کے راستوں سے آشنا ہو جائے، تم سے امتحان لیا جائے گا. احادیث میں خدا جتنی زیادہ محبت کرتا ہے کسی سے، اتنا ہی زیادہ اس سے امتحان لیتا ہے. اس امتحان میں کون کامیاب ہوگا؟ امتحان سنت الہی ہے جس سے کوئی بشر خالی نہیں ہے. کامیاب کون ہوتا ہے؟ یہی آیت بتاتی ہے کون کامیاب ہے. وبشر، بشارت دو، خوشخبری سناؤ، مژدہ دے دو. بشارت کسے دی جاتی ہے؟ ظاہر وہ آدمی جو کامیاب ہوتا ہے اس کو خوشخبری سنائی جاتی ہے. بس اس امتحان میں بشارت اس کو دے دو جو صابر ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے امتحان الہی میں کامیاب صابرین ہے. وبشر الصابرین، بشارت دو صابرین کو. اب بشارت دو کہ وہ پاس ہوئے ہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. خوشخبری دینے سے معلوم ہوتا ہے اس امتحان میں کامیاب صابرین ہے. صابر کون ہے؟ دشمن کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ذلت ہے، صابر نہیں ہے، ذلیل ہے. مشکلات کے سامنے بے بسی کا اظہار کرنا ناتوانی ہے، عجز ہے، ضعف ہے، کمی ہے، نقص ہے، ناپسندیدہ ہے، وہ صابر نہیں ہے. صابر وہ ہے جو اپنے مقصد خلقت کی طرف آگے بڑھے، اس سفر معنوی، سفر روحانی، سفر کمال اور ترقی کے اس سفر میں پیش آنے والے تمام مشکلات کو برداشت کرے. عام طور پر معاشرے میں صرف صبر کا معنی برداشت کرتے ہیں، کہتے ہیں، ہر برداشت صبر نہیں ہے. ظالم کے سامنے غلامی قبول کرنا صبر نہیں، وہ ذلت ہے. اسی لیے آپ دیکھتے کہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم میں سے 100 صابر ہو تو 1000 کافر پر جیت جائیں گے. ان یکم منکم مئت صابرہ یغلبوا الفن، 1000 پر جیت جائیں گے. 10 صابر ہو تو 100 پر جیت جائیں گے. میدان جنگ میں صابر، 1 صابر 10 پر جیت جاتا ہے. میدان جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ ہر طرف سے تیر ہو، تلوار ہو، سنا ہر طرف سے آ رہی ہے. یہ آدمی، اس کا ہدف کیا؟ اس مجاہد کا کفار پر غالب آنا ہدف ہے، دین خدا کی برتری، غلبہ اس کا مقصد ہے. اب یہ اس منزل کی طرف بڑھ رہا ہے، اس منزل کی طرف بڑھتے ہوئے آنے والے تیر و تلوار و پتھر و سب کو برداشت کرتا ہے، تب اس کو صابر کہتے ہیں. تو صابرین کامیاب ہے. متعدد بے شمار احادیث سے فرماتے ہیں من صبر ظفر، جو صبر کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. انبیاء الہی، ادیان الہی کی کامیابی کے راز وہی صبر ہے. جس قوم کے پاس صبر ہے وہ قوم کامیاب ہے. ابھی ہمارے زمانے میں ایران آپ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کھلم کھلا کہا ہے صدام کی حمایت امریکہ کرتا تھا، القاعدہ طالبان ان کے پروردہ تھا، 10 پروردہ تھا. لیکن اس کے باوجود ان کی کیا حالت بنی؟ ایران جو ان کے مد مقابل پر ہے، اس کے باوجود امریکہ غالب نہ آ سکا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہی صبر ہے. مشکلات کو برداشت کی لیکن عقل و حکمت کے ساتھ. صبر کامیابی کے ایک وجہ ہے، واحد وجہ نہیں ہے لیکن ایک اہم وجہ ہے. صابرین کامیاب ہو جاتے ہیں. اور صابر کون ہے؟ عرض کیا، مشکلات کے سامنے تسلیم نہ ہونے والا، مشکلات پر سوار ہو کر منزل کی طرف جانے والا. کربلا میں یزید یہی چاہتا تھا کہ اس وقت امت کے درمیان، بنو امیہ کا ہدف اسلام کی نابودی ان کا ہدف ہے. اس لیے کہ جب ولید کے دربار سے مولا نکلے باہر، دوسرے دن مروان سے ملاقات ہوئی. مروان نے کہا یا حسین، آپ یزید کی بیعت کریں، اس میں آپ کی بھلائی ہے. فرمایا علی الاسلام السلام، اسلام کو الوداع کہنا چاہیے. کیوں؟ اذ بلیت الامہ براع مثل یزید، امت دوچار ہو گئی ہے ایسے چرواہا سے، ایسے حاکم سے. راعی چرواہا کو بھی کہتے ہیں، حاکم کو بھی کہتے ہیں. شباہت ایک ہے کہ چرواہا جانوروں کو کا دیکھ بھال کرتا ہے، کنٹرول میں رکھتا ہے. یزید جیسا، ایسا یزید جیسا حاکم اگر مسلمانوں کا حکمران بن جائے تو اسلام نابود ہو جائے گا. خدا کے لوح محفوظ میں ہے لیکن دین زندہ. دین کس دین کو کہتے ہیں؟ جس پر عمل ہو جائے وہ دین زندہ ہے، ورنہ اس اسلام جو ہمارے پاس ہے اس سے بہتر خدا کے پاس ہے. اس میں کوئی، اس میں کوئی کمی نہیں. امام زمانہ کے پاس، خدا کے پاس جو اسلام ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے. ہمارے پاس جو ہے اس میں ظلم اور ستم اور حکمرانوں کے اعمال کی وجہ سے کچھ حقیقتیں یقیناً ہمارے پاس غائب ہے، کوئی شک نہیں ہے. امت کے اختلاف بتاتا ہے کہ پورا دین امت کے پاس نہیں ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ صابرین کامیاب ہے. کس وجہ سے کامیاب ہے؟ کیوں کامیاب ہے صابرین؟ صابرین کامیاب ہونے کی وجہ یہ ہے، میں البتہ بیچ میں کربلا کی مثال آپ کی خدمت میں دیا تھا. کربلا میں کیا چاہتے تھے کہ اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے. اسلام کو ختم کرنے کے لیے اسلام کے حقیقی محافظین آل محمد کو ختم کرنا پڑے گا. اسلام میں جتنی تحریف کریں گے جب تک آل محمد ہے ان تحریفوں کے ازالہ ہو سکتا ہے. انہوں نے پہلا اسلام میں تحریف کی، پھر آل محمد کو بدنام کیا، پھر آخری وار خود آل محمد پر کرنا تھا تاکہ ہمیشہ کے لیے نہ اسلام کے نام و نشان رہے نہ محافظان اسلام کے نام و نشان رہے. اسی مقصد کے لیے کربلا میں وہ قتل عام کیا اور یزید کتنا مغرور ہوا. دیکھو امت، فرزند پیغمبر، خاندان پیغمبر، پیغمبر کا نواسا، پیغمبر کے نواسیوں کو شہید اور اسیر کیا ہے اور امت خاموش. کوفہ کے مسجد میں ایک اندھا عبداللہ عفیف کے نام سے اٹھتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، باقی کوئی آواز نہیں اٹھی، بڑا مغرور ہو گیا. شام میں جناب شہزادی نے وہی فرمایا یزید کو. یزید نے جب کفر کے الفاظ زبان پر جاری کیے اس نے سمجھا کہ اب میں اگر اسلام کو کفر میں تبدیل کروں، خلافت کو بادشاہت میں تبدیل کروں اور نبوت کو ایک غیر معتبر اور ایک حکومت حاصل کرنے کے ایک بہانہ قرار دوں، کوئی مشکل پیش نہیں آئے گا. اپنے دربار میں اس نے وہ مشہور اشعار کہا کہ بنی ہاشم نے حکومت کے ساتھ کھیل کھیلا ہے، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی خبر نہیں آئی. تو جناب شہزادی نے وہی جواب دیا، فرمایا قسم بے خدا تمہاری تمام کوششیں چند دن تک کی کوششیں ہیں، چند دن تک محدود ہیں. تم نہ ہماری یاد کو مٹا سکتے ہو نہ ہماری وحی کو ختم کر سکتے ہو. یعنی یہ مسئلہ کلیئر تھا ان کا ہدف کیا ہے اور اس کی طرف بڑھ رہے تھے. دیکھیں امت خاموش. مدینہ میں جب سید سجاد پہنچے، پورا آل محمد واپس پہنچے، تو ابراہیم بن طلحہ بن امیہ کا آدمی تھا، کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ یہ بتائیے کہ کربلا میں کون جیتا کون ہارا. اس کو جواب تو معلوم تھا، وہ گروہ جس کے سارے مرد شہید ہو جائے، عورتیں اسیر ہو جائے، وہ شکست خورتے ہیں، مادی سوچ رکھنے والے، دنیاوی سوچ رکھنے والے، اقدار سے محروم، جیت اور شکست کے معیار ان کے پاس یہی ہے. تو امام نے فرمایا اذان کے وقت ہونے دو، اگر اذان ہوئی سمجھ لینا ہم جیت گئے، اگر اذان نہ ہوئی سمجھ لینا یہ جیت گیا. اس میں کیا کیا اہل بیت نے؟ دیکھیں اہل بیت ہمارے لیے اسوہ ہے، وہ دین کی خدمت، انسانیت کی خدمت، اپنی امامت کی اس اہداف کو آگے بڑھاتے انسانی صلاحیتوں کے مطابق، معجزے کے ذریعے آگے نہیں بڑھاتے تاکہ ہمارے لیے اسوہ بن سکے. اب دیکھیے یزید تو چاہتا تھا ایسی شکست دے. ایک باعزت انسان جب اسیر ہو کر دربار میں جائے یقیناً بات نہیں کر سکے گا. جو عزت کا عادی ہے اس کی توہین ہو جائے تو بات نہیں کر سکتا. یزید یہ سوچتا ہے کہ آل محمد بھی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں گے اور مسلمان بھی خاموش ہو جائیں گے. مسلمان دیکھیں گے آل محمد اتنے تنہا رہ گئے یزید کے خلاف, جب بات کی تو ہماری کوئی حیثیت نہیں. یہ بہت بڑی مصیبت تھے کربلا کا واقعہ, شک نہیں ہے. آپ جانتے ہیں محرم میں خصوصاً عاشور کے دن یہ مستحب ہے, عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین, خدا ہمارے اجر آپ کے اجر کو عظیم قرار دے حسین کی مصیبت کی وجہ سے. جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو یہ الفاظ اس دن احوال پرسی کے دوسرے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے. یہ عظیم مصیبت ہے لیکن مصیبت کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالا. بنیادی فرق یہی ہے, مصیبت پر سوار ہو گئے. کربلا میں پیاسا شہید کرنا چاہا, پیاسا شہادت کے ذریعے پیغام پہنچایا. ششمہا فرزند کی شہادت سب سے دل خراش ہے کہ پیاسا شہید ہو جائے, لیکن اسی کے ذریعے بنو امیہ کو رسوا کیا, اسی کے ذریعے رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے صبر اور تحمل کا پیغام دیا, ذمہ داری کا احساس دلایا کہ یہ دین, یہ مذہب, یہ حق کے راہ میں کتنی قیمتی جانیں گے. یہ ہے اسیری کے دوران آپ دیکھیے پیغام حسینی سنایا, بازار میں اہل کوفہ کو رسوا کیا, دربار میں ابن زیاد کو رسوا کیا, شام کے دربار میں یزید کو رسوا کیا, مسجد میں یزید اور آل یزید کو رسوا کیا. یعنی مصائب شکست کا باعث نہیں بنا, مصائب کے ذریعے پیغام حسینی ہر جگہ پہنچا. کسی کا خوبصورت جملہ ہے کہ وہ شام جس کو علی فتح نہ کر سکے تھے صفین میں, البتہ ساتھیوں کی بے وفائی کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے, لیکن زینب و سجاد نے فتح کیا. یہ وہی ہے کہ صبر کے صابر وہ ہوتا ہے کہ مصائب و مشکلات کے سامنے شکست قبول نہیں کرتا, اس پر سوار ہوتا ہے مقصد تک پہنچنے کے لیے. ابھی ایران میں یہی کہتے ہیں جتنی ہم پر پابندیاں لگاتے ہیں اس کے نتیجے میں, سابقا شاہ کے زمانے پورے دنیا کے دروازے کھلے ہوئے تھے. سعودی عرب والے جو کفر شرک کے فتووں کے روزانہ نمائش کرتے ہیں, اس وقت شاہ نہ ان کے پاس کافر تھا نہ مشرک تھا, صرف امریکائی ہونے میں دونوں شریک تھے, اس کے سامنے سجدہ کرنے میں دونوں شریک تھے. تو عرض یہ ہے کیا ہوا, سختیوں کی وجہ سے اپنی ذات پر اعتماد کیا, خدا پر توکل کیا. خدا پر توکل اور خدا پر توکل کے نتیجے میں اپنی ذات پر اعتماد تو ترقی کی. یہ کربلا کے درس ہے. تو صابرین وہی ہستیاں ہیں جو مشکلات کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالتے. کیوں, کیا وجہ ہے, سارے انسان ایک جیسے ہیں, کیوں صابرین کے جسم لوہا سے فولاد سے تو نہیں بنا ہے, وہ بھی گوشت ہے, پوست ہے, خون ہے. وجہ ہے کہ صابرین کا عقیدہ مضبوط ہے, ایمان مضبوط ہے. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ, صابرین کی پہچان یہ ہے جب ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے, قالو کہتے ہیں, انا للہ ہم خدا کے بندے ہیں, وانا الیہ راجعون ہم پلٹ کر اسی کی طرف جانے والے ہیں. اب زبان کے حد تک نہیں کہتے ہیں, زبان دل کے ترجمان ہونا چاہیے, اپنے احساسات کا ترجمان ہونا چاہیے, ورنہ منافقت ہے نا, زبان سے کچھ کہے دل میں کچھ اور ہو. یعنی صابرین کا عقیدہ یہ ہے, ایمان یہ ہے کہ ہم خدا کے بندے ہیں اور ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں, ہم جو شہید ہو جاتے ہیں اس سے ہمیں نقصان نہیں ہوتا ہے, خدا کے پاس جائیں گے. مشکلات کے وقت اپنی مشکل لے کر خدا کے درگاہ میں جائیں گے, انا الیہ راجعون ہم پلٹ کر خدا کے پاس, شہید ہو گئے ہم خدا کے پاس جائیں گے, مشکل میں پڑ گئے مشکلات کو لے کر خدا کے درگاہ میں جائیں گے. عقیدہ مضبوط ہے, ایمان مضبوط ہے. عقیدہ و ایمان مضبوط ہونے کے بعد کچھ لوگ ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ عقیدہ مضبوط ہے, خدا کو مانتا, آخرت کو مانتا ہے, آخرت جنت جانے کے لیے مشکلات کو برداشت کرتے ہیں. یقیناً جنت اور جہنم وہ پشتوانہ ہے جس کی وجہ سے مشکلات برداشت کرنے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں, لیکن کرواہٹ رہتی ہے مصائب کی. فرض کہ ایک آدمی پیسہ کماتا ہے, مزدوری کرتا ہے, کارخانے میں کام کرتا ہے, پیسہ کماتا ہے, پیسہ اس کی ضرورت ہے, لیکن کام سے مزہ نہیں آتا ہے, کام کرنے میں تلخی کا احساس کرتا ہے, لیکن پیسے کی ضرورت ہے اس لیے. اسی طرح سے وہ آدمی جو جنت کے لیے کام کرتا ہے, جہنم سے بچنے کے لیے کام کرتا ہے, یقیناً جنت جانا چاہتا ہے, جہنم نہیں جانا چاہتا, اسی لیے خدا کی اطاعت کرتا ہے, شہادت کو آپ سے لگا دیتا ہے, لیکن جہاد کی تلخی کا احساس شدت کے ساتھ ہے. لیکن جس کے دل میں معرفت کے نتیجے میں عشق خدا پیدا ہوا ہے, محبت خدا پیدا ہوا ہے, وہ تلخی کے بھی احساس نہیں کرتا ہے, تلخی کے بھی احساس نہیں کرتا, خوشی کے ساتھ اس غم کو قبول کرتا ہے. آپ کے بچے بیمار ہو جائے, ادھار لیں گے, ہزار مشکل کر کے ہسپتال لے جائیں گے, نیند حرام ہو جائے گی, سب کچھ جب بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے مزہ آتا ہے, اپنی تمام تر تھکاوٹ کو, خستگی کو بھول جاتے ہیں. محبت اگرچہ معرفت بھی صبر کا باعث بنتا ہے, لیکن وہ معرفت جو محبت کے ساتھ ہو وہ نہ صرف صبر کا بلکہ صبر سے مزہ آتا ہے. یہی وجہ تھا کہ مولانا میں نے کل عرض کیا, حضور نے فرمایا یا علی اس وقت آپ کا صبر کیسا ہوگا جب آپ کے سر اطہر پر اشق الآخرین حملہ کرے گا. فرمایا رسول اللہ اگر میرے دین سالم ہے, سالم رہے گا, میرے ایمان سالم رہے گا, وہ شکر کا موقع ہے, صبر کا موقع نہیں ہے. اب اگر صابر ہو تو اس کے بعد قرآن فرماتا ہے, بس ہمیں اپنے ایمان, عقیدہ, عشق خدا, عشق رسول, عشق اہل بیت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اہل بیت کے عشق آپ کے دل میں مضبوط ہو, خود بخود خدا کے عشق مضبوط ہو جائے گا, کیونکہ اہل بیت جلوہ خدا ہے, آیہ الہی ہے. یعنی علی اگر شجاع ہے, جلوہ ید اللہ ہے نا, اگر علی نورانی ہے تو عین وجہ اللہ ہے, اگر علی عالم ہے تو لسان اللہ ہے. یعنی جتنے آپ ائمہ سے محبت کریں گے در حقیقت خدا کے تجلیات سے محبت کرتے ہیں. یقیناً اہل بیت آئے ہی اسی لیے. جب کسی نے پوچھا مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام سے, ابن رسول اللہ معرفت خدا کیا ہے, فرمائے اپنے زمانے کی امام کی معرفت. اپنے زمانے کی امام کی معرفت ہو جائے یقیناً انسان خدا تک پہنچ جاتا ہے, کوئی شک نہیں. ہم جو کچھ لوگ ہوتے امام پر رک کر خدا تک نہیں پہنچتے ہیں بلکہ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں امام کو بس بہانہ بنا کر, وہ امام تک بھی نہیں پہنچے ہیں. امام ہمیں خدا سے ملانے کے لیے آیا ہے. اگر ہم خدا سے دور ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ امام تک بھی نہیں پہنچے ہیں. تو امام کی معرفت ہو جائے, امام یعنی خدا کے, خدا نے جو برنامہ, جو پیغام بھیجا ہے انسان کو انسان کامل بنانے کے لیے, اس کا تجسم امام ہے, اس کا معلم امام ہے, اس کا اسوہ امام ہے, اس کے مطابق انسانوں کی تربیت کرنے والا امام ہے, اس خدا کی مرضی کے مطابق نظام چلانے والا امام ہے. اور نظام معصومانہ, دین معصومانہ, علم معصومانہ, تربیت معصومانہ کرنے والا امام ہے. اگر یہ ہدف نہ ہوتا تو امام مقام امامت پر پہنچنے سے پہلے وہ تمام کمالات کے مالک تھے. امامت وہ عہدہ ہے جو خدا نے ان کو عطا کیا ہے ان کمالات کے مالک ہونے کی وجہ سے. حضرت آدم کو خلیفہ کب بنایا؟ جب مسجود ملائکہ کب ہوا؟ جب آدم کی عظمت, علم, اسماء ان کے پاس تھی, تمام اسماء کا علم. یعنی کمالات پہلا ہوتا ہے پھر مقام دیا جاتا ہے کمالات کے مطابق. کمالات کے بغیر مقام دے دے تو اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا ہے. تو امامت وہ مقام جو خدا نے عطا کیا ہے, عہدہ ہے جو خدا نے عطا, لا ینال احد الظالمین, میرا یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا. عہد الہی ہے, پیمان الہی ہے, عہدہ الہی ہے, اس عظمت کی وجہ سے. تو خود بخود امامت سمجھ میں آ جائے تو معلوم ہوگا کہ عمل کی ضرورت ہے, معرفت دین کی ضرورت ہے, امامت کے اہداف کی طرف جانے کی ضرورت ہے, ورنہ امام کی خدمت میں جواب دہ ہونا. تو عرض ہی کر رہا تھا, اب صبر کرنے کے بعد آیت کہتی ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, اب ایسے صابرین پر خدا کی رحمت, خدا کے درود, باران رحمت ان پر نازل ہو, صلوات جمع ہے, باران رحمت ان پر نازل ہوتی ہے. آپ صابر بن جاؤ تو دنیا میں بھی آپ سے کوئی حساب لینے والا نہیں رہے گا, دنیا کے آقا بنیں گے, آخرت میں بھی کوئی حساب لینے والا نہیں ہوگا, جنت کے مالک بنیں گے. صرف اس معیار کے صابر بننے کی ضرورت ہے. ابھی عالم اسلام میں دیکھیں کس ملک کے لیے حیثیت ہے, وہ حیثیت جو ایران کے لیے حاصل ہے. اگر امریکہ والا کوئی عالم اسلام کے خلاف منصوبہ بناتا ہے تو کسی ملک کی فکر نہیں ہے اس کو, صرف ایران کی فکر ہے کہیں یہ گڑبڑ نہ کرے, یہ ہماری سازشوں کو برملا نہ کرے, یہ ہمارے خلاف آواز بلند نہ کرے. یہ کس کا نتیجہ ہے؟ صبر کا نتیجہ ہے. کیوں وہاں پیدا ہوا؟ یہ کربلا کے نتیجے میں, اہل بیت کے نتیجے میں, مکتب اہل بیت میں زانو ادب طے کرنے کی وجہ سے. تو ہمیں پاکستان میں ان تمام مشکلات کے لیے صبر, برداشت, لیکن منزل معین کر کے منزل کی طرف بڑھتے ہوئے, منزل کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کا نام صبر ہے. اس میں ہمیں دیکھنا ہو جو مصیبت ہم پر آئی ہے اس کا اسباب اور وجوہات کیا ہے, ان مصائب میں ہماری کتنی کوتاہی ہے, ہمارے دشمنوں کی کتنی تقصیر اور ظلم ہے. دشمن کو جاننا ہوگا, دشمن کون ہے, کہیں دشمن کی جگہ پر دوسروں پر حملہ نہ ہو. خلاصہ ان مصائب کے, ان مشکلات کے اسباب وجوہات کو ڈھونڈنا ہوگا, ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے درمیان مزید تفرقہ ڈالتے ہیں, مزید فتنہ پیدا کرتے ہیں. ان وجوہات میں سے ایک یہی ہے کہ ہر مذہب دوسرے مذہب والے کی شخصیات کی توہین کرتے ہیں. اس کا کچھ دخل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تفرقہ سے حکمران فائدہ اٹھاتے ہیں, استکبار فائدہ اٹھاتا ہے, لیکن اس کے لیے زرخیز ماحول کون تیار کرتا ہے؟ ہمارے کتنا ہاتھ ہے, ہمارے دشمنوں کے لیے ماحول تیار کرنے میں ہمارا کتنا ہاتھ ہے؟ ہمارے ائمہ اظہار اپنے مخالفین کے ساتھ, اپنے دشمنوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے تھے؟ ہم اہل بیت سے تو زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے. حدیث میں فرمانا, حدیث ثقلین میں, ان سے آگے بڑھو بھی گمراہ ہے, ان سے پیچھے رہو بھی گمراہ, ان کے ساتھ ساتھ چلنا ہے. بعض وقت ہم اہل بیت سے بھی آگے بڑھتے, اہل بیت کی سیرت دیکھیں مخالفین کے ساتھ, دشمنوں کے ساتھ. حفظ اسلام کے لیے اس آدمی کی جان بچانے کے مشورے دی مولانا, جس کی وجہ سے جناب سیدہ شہید ہو گئی تھی. انتقام لینا تو ہدف نہیں ہے, ہدف مرضی خدا ہے, اسلام ہے. تمام انبیاء کی زحمتیں ضائع اگر ہوتی ہیں ہمارے ایک انتقام کے جذبے سے, امت کے مصلحت, قوم کے مصلحت, دین کے مصلحت. ابھی اس وقت یہ حالات, اب یہی عرض کر رہا تھا کہ قوموں کے انحطاط اور قوموں کی پستی نابودی کے ایک وجوہات کیا ہے, یا دوسرے عبارت میں خدا کی ان سنتوں میں سے ایک سنت جو باعث بنتی ہے کہ امتیں ہلاک ہو جائے, قومیں کمزور ہو جائے, وہ تفرقہ ہے, اختلاف ہے. یہ اتنا واضح مسئلہ ہے کہ چھوٹے بچے سے لے کر سب سے بڑے فیلسوف بھی اس کو مانتا ہے. تفرقہ, اختلاف, جھگڑا کمزوری کے باعث. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے اطیعوا اللہ والرسول فإن تنازعتم. اب اس کے بعد کیا آیت پڑھتا ہوں, ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم. جھگڑا نہ کرو, نزاع جھگڑا کرنا, اختلاف میں کوئی حرج نہیں ہے, جھگڑا میں حرج ہے. اختلاف امتی رحمہ, میری امت کے اختلاف رحمت ہے. اختلاف کے سایہ میں علم نے اتنی ترقی کی ہے. آپ ایک بات کریں گے, آپ کی بات کے خامی کو دوسرے اس کی طرف اشارہ کرے گا, آپ کی بات کو ٹھکرائے گا. اختلاف ہوا لیکن آپ کی بات کی خامی معلوم ہو گئی, اس کے بعد پر دوسرے اعتراض کریں گے. 100 سال پہلے کسی فلاسفر نے ایک بات کی, ابھی جو فلاسفر آتا ہے وہ اس پر اعتراض کرتا ہے. تو علم ترقی کرتا ہے. علم تمام چیزیں جو انسانی معاشرے میں ترقی کی ہے اختلاف کی روشنی میں, بلکہ انسانوں کو خدا نے مختلف خلق کیا ہے. ولا یزالوا مختلفین ولذلک خلقهم. قرآن فرماتا ہے یہ اختلاف کریں گے اور اسی کے لیے خلق ہوئے. سب ایک جیسا ہو تو یہ انسانی معاشرے اس طرح سے وجود میں نہ آتا. سب میں سیاسی ذہنیت ہو تو سب صدر وزیر اعظم بننے کی شوق ہوتا تو کون کام کرتا. اگر سب میں عسکری ذہنیت ہو, سب فوج میں چلے جاتے, دوسرا کام کون کرتے. مختلف اشواق, مختلف اذواق, مختلف صلاحیتیں, مختلف رغبتیں خدا نے دی تاکہ معاشرے کی ضرورت کے مطابق آدمی نکلے. زبردستی لا کر اس کو فوج میں نہ ڈالے, زبردستی لا کر اس کو ڈاکٹر نہ بنائے, اپنے شوق کے مطابق اس لین میں چلے جائے. تو یہ ایسا اختلاف جو طبیعت میں اختلاف ہے, بہت مفید اختلاف ہے. علمی اختلافات ترقی کے باعث بنتا ہے, مشوروں میں اختلافات ترقی کے باعث بنتا ہے, بلکہ سیاسی اختلافات ترقی کے باعث بنتا ہے. آپ دیکھیے ایک پارٹی کے دوسرے کیا کرتا ہے, اس کی خامیوں پر اعتراض کرتا ہے نا. دو پارٹیوں میں جب اختلاف ہوتا ہے تو اس کے خامیوں پر اعتراض کرتا ہے, دوسری پارٹی اپنی خامیوں کا پتہ چلے گا. اقبال کہتا ہے راست ہو یا عدو ہم یار توست, ہستی او رونق بازار توست. کہتے میں سچ کہتا ہوں, دشمن بھی آپ کا دوست ہے, اس کی وجہ سے آپ کے بازار میں رونق آ جاتی ہے. اگر باشعور دشمن ہو تو آپ کی خامیوں کو وہ بتائے گا, آپ اس کے خامیوں کو بتائیں گے. تو معاشرہ ترقی کرتا, افراد ترقی کرتے ہیں. تو قرآن فرماتا ہے ولا تنازعوا, نزاع نہ کرو, جھگڑا نہ کرو, فتفشلوا تم کمزور ہو جاؤ گے, وتذهب ریحکم تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی. تذهب ریحکم کے لفظی ترجمہ یہ کہ ہوا نکل جائے گی, تقریباً یہی معنی ہو جاتا, تمہاری کوئی طاقت نہیں رہے گی, یعنی امتیں ختم ہو جائیں گی, کمزور ہو جائیں گی اگر اختلاف ہو. مولانا نہج البلاغہ فرماتے کوئی قوم, کسی قوم نے کوئی بلند درجہ حاصل نہیں کیا ہے مگر اتحاد کے روشنی میں, اتحاد کے بدولت. اگر کوئی قوم پستی کی طرف چلی گئی وہ بھی اختلاف کی وجہ سے. فرماتے کہ اتحاد کے لیے میں نے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ مجھ جیسا کسی اور نے قربانی نہیں دی. مولا فرماتے ہیں ہم علی کے نام پر اختلاف ڈالتے ہیں, خود مولا فرماتے ہیں مجھ سے بڑھ کر کسی نے اتحاد کے لیے کام نہیں کیا ہے. میں اس عمل کے ذریعے خوشنودی خدا چاہتا ہوں. علی نے کیا کیا, دیکھیے اپنا حق چھنتا ہوا دیکھا, دیکھا کہ اس وقت اگر آپ اپنے حق کے لیے اقدام کریں مسلمان دو ٹکڑوں میں بٹ جائیں گے. مدینے میں چند مسلمان ہیں, ہر جگہ بغاوت کا علم بلند ہے. اگر مدینے کے مسلمان آپس میں لڑ پڑے تو اسلام ختم ہو جائے گا. دوسرے ہر جگہ آپ جانتے ہیں تاریخ اسلام میں بغاوت کا علم بلند ہو گیا تھا. تو وہاں پر جناب سیدہ سے یہی فرمایا میں لڑنے والا نہیں ہوں, الفاظ میرے ہیں, میں شہر کی گلیوں کو خون کی ندیوں میں تبدیل کر سکتا ہوں لیکن پیغمبر کا نام دوبارہ نہیں سن سکے گی, یعنی اسلام مٹ جائے گا. اس اعلی ہدف کے لیے یہ عاقلانہ ہی نا, اتحاد کے لیے دو چیز کی ضرورت ہے, یا عاقل ہو, عاقل ہو تو اتحاد. ابھی یورپ والے امریکہ والے دیکھیے سب متحد ہے ایک بات پر, ایک ایک بات پر آپ دیکھیے متحد ہے, ایران کے خلاف, اسرائیل کے حمایت میں, سب ایک زبان ہے, عمل بھی سب کا ایک ہے. کیوں؟ عاقل لوگ ہیں، دیندار نہیں ہے، عاقل ہے. جب عاقل ہے اپنی مصلحت اپنی مفاد کو وہ جانتے ہیں، ہمارے مصلحت کس میں ہے. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، پیغمبر آپ ان یہودیوں کو متحد دیکھتے ہیں، ظاہراً متحد ہے، قلوبهم شتى لیکن اتحاد نہیں ہے. اجسام کا، بدنوں کا، جسموں کا ایک جگہ پر جمع ہونا اتحاد نہیں ہے، اس کو اجتماع کہیں گے نا، اتحاد نہیں کہیں گے. وہ قلوب مشتہ، در حال کہ ان کے دل مختلف ہے، افکار مختلف ہے. جب افکار مختلف ہے وہ متحد نہیں ہے. اتحاد افکار میں ایک ہونے کا نام ہے، مقصد میں ایک ہونے کا نام ہے، منزل ایک ہونے کا نام ہے، منزل کی طرف حرکت مل کر کرنے کا نام ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قُومٌ لَا يَعْقِلُونَ، قرآن خود فرماتا ہے کیا وجہ ہے یہودی متحد نہیں ہے. دیکھا کہ پیغمبر کے سامنے شکست کھایا، چھ شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. وجہ یہ کہ یہ ایسے لوگ ہیں، ایسی قوم ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے، عقل سے استفادہ نہیں کرتے. عقل سے استفادہ نہ کرے تو وہ مادرزادی عقل رہے گی، آگے نہیں بڑھے گی عقل. تو اس وقت یہودیوں کی صفت تھی، ابھی امت مسلمہ کی یہی صفت ہے، اپنی عقل سے کام نہیں لیتے. دوسری آیت میں فرماتا ہے لا تکن من المشرکین من الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا شیعا، آپ مشرکین میں سے مت بن. مشرکین کون ہے؟ من الذین فرقوا دینهم، جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا. وکانوا شیعا، گروہ گروہ بن گئے. شیعا کا ایک معنی گروہ ہے، شیعا یعنی گروہ گروہ بن گئے. شیعا کا ایک معنی پیروی کرنے والا، دوسرا معنی گروہ. ہم شیعہ علی ہے یعنی گروہ علی میں شامل ہے یا علی کے پیروکار ہے، خدا ہمیں نصیب کرے. تو عرض یہ ہے کانو شیعہ، اب دیکھ رہے ہیں اس آیت میں مشرکین اختلاف کرنے والے ہیں، بس اختلاف کرنے والا یا بے دین ہے یا بے عقل ہے. اب امت میں اختلاف اگر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہمارے پاس دین ہے نہ ہمارے پاس عقل ہے، نہ دین ہے نہ عقل ہے، ورنہ اختلاف کا کوئی وجہ نہیں ہے. مشکل کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یورپ، امریکہ، مغربی عالم، وہ نیٹو کی شکل میں متحد تھے، کس کے مقابل میں؟ ورشوں کے مقابل میں، روس اور اس کے اقمار کے مقابل میں، روس اور اس کے ساتھیوں کے مقابل میں متحد تھے. دشمن واحد باعث بنتا ہے متحد ہونے کا، نہ معلوم ہماری کیا تقدیر ہے کہ دشمن اس طرح سے ہوتے ہوئے متحد نہیں ہوتے ہیں. دشمن واحد باعث بنتا ہے، کہا جاتا ہے ایک محلے میں، قدیم زمانہ، آج کل تو شاید نہ ہو، رات جب سب سو جاتے ہیں کتے آتے ہیں کچھ کھانے پینے کے لیے شہر میں. اب ہر محلے کے کتے جو ہے دوسرے محلے کے کتے کو اپنے اندر آنا نہیں، مل کر اس کو بگا دیتے ہیں، یعنی وہ بھی جانتے ہیں اغیار کو آنے نہیں دینا ہے. مولا فرماتے ما غزی قوم فی عقر دارہم الا ذلوا، کسی قوم پر دشمن نے حملہ نہیں کیا اس کے گھر کے سامنے مگر کہ وہ ذلیل ہو جائے. گھر تک آنے دے دشمن کو تو یہ آدمی ذلیل ہوگا. نفسیاتی تھوڑا شکست خوردہ ہے تبھی دشمن کو گھر تک آنے دیا ہے، نفسیاتی شکست خوردہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. عرض کہ ہمیشہ جنگ سب سے پہلے ارادوں کی جنگ ہے، مضبوط ارادہ کا مالک جیت جائے گا. تو عرض یہ، تو یہ امت کے درمیان اختلاف کی وجوہات کیا ہے. اب دیکھ رہے مغرب روس کے مقابل متحد تھے، روس جب پاش پاش ہو گیا، اب نیٹو کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی جواز نہیں مل رہا ہے. اب مغرب متحد رہنے کے لیے اور مغرب کی سرپرستی کرنے کے لیے امریکہ چاہتا ہے کہ کوئی دشمن ڈھونڈے، دشمن سامنے ہو تو قوم متحد ہو جاتی ہے. مغرب کی مشکل یہ ہے کہ اندرونی لحاظ سے اتحاد کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے. نیشنلزم کے ذریعے متحد کرنے کی کوشش کی، لیکن نیشنلزم وہ ناکام ذریعہ ہے، کیونکہ نہیں، قومیت کے بنا پر جو متحد ہوتا ہے دل میں خدا نہ ہو خیانت کرتا ہے. خیانت کے راہ میں رکاوٹ خدا ہے نا. تو کوشش کی نیشنلزم کے ذریعے. اب نیشنلزم کے ذریعے بھی روس بھی یورپ والا ہے, خوف تھا یورپ والا روس کے ساتھ ہو جائے. تو انہوں نے سوچا کہ بھائی ایک دشمن کی ہمیں ضرورت ہے. اب امت مسلمہ کو دشمن کی شکل میں پیش کرنا چاہتے تھے. مغرب کی مجبوریاں یہ ہے, ایک وہاں پر ایمان کا فقدان ہے, ایمان نہیں ہے. ایمان نہ ہو تو کھوکھلا ہو جاتا ہے, بے شخصیت ہو جاتا ہے, زندگی بے معنی ہو جاتی ہے, زندگی بے مقصد ہو جاتی ہے. واقعاً خودکشی انسان کے دل چاہتا ہے کہ میں کس لیے زندہ رہوں, کھانے کے لیے پینے کے لیے. بہت کھوکھلی زندگی, بے معنی زندگی, بے مقصد زندگی. جو سوچتے ہیں وہ اس بات کی حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ زندگی بے مقصد ہونا سب سے بڑی عذاب ہے. مغرب نے جب دین کو اپنی کارنامے سے اپنی زندگی سے نکال دیا, بے مقصد زندگی, بے معنی زندگی, ایمان ان کے پاس نہیں, تو جہاد بھی نہیں ہے. ایمان کے راہ میں جہاد ہے نا. انما الحیات عقیدۃ و جہاد, زندگی عقیدہ ہے اور عقیدہ کے راہ میں جہاد. اب اس جو امام کی طرف منسوب ہے اس کے مطابق زندگی, کیونکہ میں اگر کہوں کہ زندگی عقیدہ اور جہاد ہے, آپ کیا سمجھیں گے؟ ہندو عقیدہ تو مراد نہیں ہے, میں شیعہ مولانا ہوں نا, خود بخود آپ سمجھیں گے شیعہ عقیدہ مراد ہے. بس عقیدہ اسلامیہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ادب ادب والے جانتے ہیں قرینہ یا الفاظ کی شکل میں ہوتا ہے یا محل کی شکل میں. وہ مقام وہ وقت بتائے گا یہاں پر قرینہ کون سا ہے. تو اب دیکھیں وہاں پر جہاد بھی بے معنی ہے. عالم اسلام دنیا کی 25% آبادی پر مشتمل, اس کے آس پاس 20% سے 25% تک آبادی عالم اسلام میں. دنیا کی 20% سرزمین عالم اسلام کے پاس. دنیا کے تقریباً تیل اور گیس کے سارے معدنیات یا خلیج میں ہے یا وسطی ایشیا میں ہے, عالم اسلام میں ہے. یعنی کچھ دوسرا علاقوں لیکن اہم حصہ ادھر ہے. اور عالم اسلام والے قدیم زمانے کے سب سے ترقی یافتہ تہذیبیں تھیں. یورپ امریکہ سے بھی بیشتر پہلا عالم اسلام کی تہذیبیں تھیں. دنیا کے سب سے پہلا قانون عراق میں حمورابی کی شکل میں وجود میں آیا. مصر کی ثقافت, ایران کی ثقافت دنیا کی سب سے قدیم اور سب سے ترقی یافتہ ثقافت ہے. یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قوم ذہنی طور پر پسماندہ قوم نہیں ہے. کوشش کی اس فرانس اور الجزائر کی جنگ کے دوران یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو ہے ذاتاً پس لوگ ہے. علمی لحاظ سے, سائنسی لحاظ سے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ الجزائر والے ذاتاً آدھے انسان ہے, ناقص انسان ہے. اس طریقے سے امت کو یہ پیغام دینے کی کوشش کرتا ہے. حتیٰ کہ جو بندر جن بندر سے انسان بنے ہیں, یورپ جس بندر سے وجود میں آئے وہ سب سے اعلیٰ بندر ہے. لیکن قدیم تہذیبیں خود بتاتی ہے کہ جو عالم اسلام جس علاقے میں ہے وہ دنیا کے ترقی یافتہ ترین علاقے تھے, بس صلاحیت بھی ہے. اور پھر دین اسلام کامل ترین دین. سارے ادیان نے مغرب کے سامنے ہتھیار ڈال دیا ہے. اسلام مغرب کے مقابل میں ہے. مغرب والے جب اسلام سے باخبر ہوتے ہیں تو جذب ہو جاتے ہیں. بلکہ ان کے مفکرین نے, بہت سے مفکرین نے یہ کہا ہے کہ مغرب کے آئندہ دین اسلام ہوگا. اللہ ہم جب بچے ہوتے تھے لوگ کہتے تھے کہ بھائی امام زمانہ پر سب سے پہلے مغرب والے ایمان لائیں گے, کیونکہ آپ کے والدہ کا تعلق مغرب سے. البتہ ہم اس وقت میں تفسیر کیا کرتے ہیں, مادی تفسیر کرتے ہیں. شاید یہ نہ ہو, ان کی شعور زیادہ ہے. لیکن ظلم, امام جب دنیا میں آئے تھے یا امام یعظم جب دنیا سے چلے گئے, اس وقت اتنا ظلم تھا کہ 5 سالہ امام کو رہنے نہیں دیا. ظلم تھا. فرق کیا ہے, ابھی لوگ باشعور ہو رہے ہیں, ظلم ان کے سمجھ میں آ رہا ہے. اس وقت لوگوں اگر مال چھین لیا یا قتل کر دیا سمجھتے تھے ظلم ہے, باقی ظلم نہیں. جبکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم, یہ ابھی تک بھی ہمارے سمجھ میں نہیں آیا ہے. قرآن نے کہا ہم تقلید کرتے خدا کے, ابھی تک بھی ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ شرک سب سے. لیکن بشر روز بروز ترقی کرے گا اور اس نتیجے تک پہنچے گا کہ ہم اخلاقی لحاظ سے کس تاریخ خانہ میں ہے, عقائد کے لحاظ سے کس ظلمت خانے میں ہے, ہر حوالے سے ظلم سمجھ میں آئے گا. اس وقت سب چیخ پڑیں گے یہ تمام برائیوں کی وجہ کیا ہے, شرک ہے, خدا نہیں ہے نا, دلوں میں خدا نہیں ہے, یہ ساری برائیاں ہیں. اگر دلوں میں خدا ہو تو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گا. حضرت امام خمینی فرماتے تھے 124,000 نبی اگر ایک جگہ پر ہو, جمع ہو ایک ہی جگہ پر, تو ایک لمحہ بھی ان کے درمیان جھگڑا نہیں ہوگا. تو یہ سارے بشر کے مصائب ایمان کے فقدان کی وجہ سے. اب مغرب والے یہ دیکھ رہے عالم اسلام یہ ساری صلاحیتیں ہیں, اب یہ عالم اسلام متحد ہو جائے, بیدار ہو جائے, صلح کے رکھا تھا ہمیں سعودی عرب کے ذریعے, صدام کے ذریعے, قذافی کے ذریعے, مختلف افراد کے ذریعے ہمیں صلح کر رکھا تھا. عالم اسلام کے خلاف جو سازشیں ہوتی تھی وہ بھی کسی کے سمجھ میں نہیں آتا تھا. مردہ قوم کیا ہے, اس پر کوئی حملہ کرے تب بھی دفاع نہیں کرتا. مردہ اور زندہ کی پہچان کیا ہے, دفاع کرنا نہ کرنا. دفاع کے بعد تو چھوڑو, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ ہمارے خلاف کیا ہو رہا ہے. انقلاب ایران جب ہوا, فتح شقاقی کا جملہ ہے کہ پہلی تیر تھی جو عالم اسلام سے مغرب کی طرف گئی, اور مغرب سمجھدار ہونے کی وجہ سے مغرب نے جلدی سمجھا کہ امت مسلمہ بیدار ہو رہی ہے. داستانوں میں ہے نا کہ کوئی جن کے پاس پہنچتا ہے, جن کو جب سو رہا ہے اس وقت اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں جاگنے سے پہلا, کہتے عالم اسلام کو جاگنے نہ دو. اب یہ پہلی تیر گئی, انہوں نے یہی سوچا خود ایران کو ہی عالم اسلام سے نکال دو, کہا کہ یہ شیعہ ہے, کافر ہے, مشرک ہے, بدعتی ہے. اب مولانے شروع ہو گئے فتویٰ دینا تاکہ یہ ٹکڑا کاٹ کر ہی عالم اسلام سے باہر پھینکے. اس کے مقابل میں ہیرو ڈھونڈے گئے, بن لادن وہی بش کے شریک ہے نا تجارت میں, وہ عالم اسلام کا ہیرو بن گیا. اب عالم اسلام کے جوانوں کو, تنظیموں کو کہاں پہنچا دیا, وہ نیو یارک کے بلڈنگ گرایا, اس کے نتیجے میں امریکہ کے پاس طاقت تھی عالم پر قبضہ کرنے کا جواز نہیں تھا, عالم اسلام پر حملہ کرنے کا جواز نہیں تھا, جواز دے دیا اس نے. ابھی تک طالبان یا القاعدہ کے تمام اعمال کا نتیجہ کیا ہے, امریکہ کے مفاد میں ہے یا امت مسلمہ کے مفاد میں ہے؟ تو انہوں نے یہی سوچا کہ امت میں تفرقہ ڈالو. تفرقہ ڈالیں گے تو آپس میں ایک دوسرے کو مارتے رہیں گے, تو ہمارے لیے خطرہ بھی نہیں بنے گا. اب دہشت گردیوں کے ذریعے دو مقصد حاصل کیا, مغرب والوں کو دکھایا کہ یہ مسلمان ہمارے دشمن ہے, مسلمانوں کے مقابل میں ہمیں متحد ہونا ہے, یہ دہشت گرد ہے, دیکھیے ہمارے نیو یارک تک آ گئے. دوسری طرف سے انہیں کے ذریعے امت کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا تاکہ خود اپنے پاؤں پر کھڑی نہ ہو سکے امت. اس طرح سے ایک دوسرے کو, ایک دوسرے کے ٹانگوں کو کھینچتے ہیں کہ اٹھنا نہیں دیتے. یہ کام دہشت گردوں کے ذریعے, فتواؤں کے ذریعے اور بادشاہوں کے ذریعے یہ کام کیا گیا. ابھی دیکھیے تحریکوں میں, جو عالم اسلام میں جو تحریکیں چل رہی ہیں ان کا ہدف امریکہ بھی ہے کہ امریکہ کے ساتھ بھی لڑنا ہے. ان کا دوسرا ہدف آپ جانتے ہیں, اسلام میں دو جہاد ہے, ایک جہاد ابتدائی یعنی لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینا ہے, نہ آیا تو حملہ کرنا. میں اس کی تفصیلات اپنی جگہ پر صرف آپ کو, شیعوں کے نقطہ نظر میں یہ ہے کہ ہمارے 99% سے علماء, زیادہ علماء کہتے ہیں کہ جہاد ابتدائی کا حق امام معصوم کو ہے, لیکن دفاعی جہاد ہم کر سکتے ہیں. نیویارک پر حملہ جہاد ابتدائی کی بنا پر کیا, یعنی ہمیں حق پہنچتا ہے پوری دنیا پر حملہ کرے, ہم اس کے معتقد نہیں ہیں. کم از کم 99% سے زیادہ ہمارے علماء, علماء سے مراد مجتہدین ہیں, دوسرے علماء تو فقہی نظریہ نہیں رکھتے ہیں, نہیں رکھ سکتے ہیں, یعنی ان کی نظریہ شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک مجتہد نہ ہو. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کے باوجود اب وہاں پر حملہ کرایا, نتیجے میں مغرب کو دکھایا ہمارا دشمن یہ ہے, پھر دشمنوں میں اختلاف ڈالا. اب عرض کے نظریاتی لحاظ سے یہ جو اسلامی جہادی گروہ ہے, ہم کافر کے ساتھ لڑنا شرعی واجب ہے, ہم اپنے ظالم حکمرانوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ان کی ذمہ داری ہے. اب اس کے لیے کیا کیا؟ اس کے لیے کہا کہ نہ آپ کو امریکہ سے لڑنے کی ضرورت ہے, نہ اپنے حکمرانوں سے لڑنے کی ضرورت ہے, شیعوں کے ساتھ لڑو. سب کو اس طرف متوجہ کر رہے ہیں تاکہ امریکہ بھی بچے. اب دیکھیں سوریہ کے مسئلے میں, سوریہ عرب کا واحد ملک ہے جو اسرائیل کے ساتھ برسر پیکار ہے, مقابلہ کر رہا ہے, اسی پر سب متحد ہو گئے. زبانن تو فلسطین کے حق میں بہت کچھ کہتے ہیں. اس دنیا میں ایک اصول ہے, یہ سب سمجھتے ہیں, کوئی علمی اصول نہیں ہے, آپ کسی کے زبان پر اعتماد نہ کرو, عمل کو دیکھو. قیامت کے دن زبان پر مہر لگے گا, کیونکہ زبان بہت جھوٹ بولتی ہے نا. عمل کو دیکھو, مقام عمل, مقام زبان میں فلسطین کا نعرہ سب لگاتے ہیں, مقام عمل میں سوریہ میں دیکھیں سعودی عرب نے کتنا پیسہ خرچ کیا, قطر نے کس پہ کتنا پیسہ خرچ کیا, ترکیہ کے جو وزیر اعظم نے دیکھیں اسرائیل کے خلاف باتیں کی, کام اسرائیل کے مفاد میں کیا, اور پھر سارے ممالک اس میں شریک ہیں آپ جانتے ہیں. اب سوریہ میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ اسرائیل کے دشمن ہے نا, امریکہ کے دشمن ہے, یہی نقطہ یہ اشتراک ہے ان کا. امت کو اس مرحلہ تک پہنچایا, اب امت کیوں مغرب کا غلام ہے؟ اسی وجہ سے خود ایک دوسرے کو ختم کر رہے ہیں, اور جو مغرب کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش میں ہے. جب تک امت متحد نہ ہو تب تک امت وسط, کنتم امتا وسطا, تم معتدل اعتدال توازن والی امت ہے. توازن پر ہم نہیں پہنچے, افراط و تفریط انتہا پسندی میں مبتلا ہے, ہر چیز میں ابتدا ہے انتہا پسندی ہے. اسلام دین اعتدال, اس کی طرف آنے کی ضرورت ہے, ابھی وقت کافی آیا. آج صفیہ حسین مسلم ابن عقیل کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں, ایسا بہادر, ایک معزز انسان کہ اچانک توہین ہو جائے بہت گران گزرتا ہے. نقل کے مطابق نماز مغرب سے پہلے ہزاروں کی تعداد میں نمازی حضرت مسلم کے ساتھ, لیکن نماز عشاء سے فارغ ہو کر مسجد سے نکلے تو 30 آدمی آپ کے ساتھ. تھوڑا سا آگے بڑھے تھے باب کندہ سے, ایک محلہ ہے کوفہ کا, وہاں سے باہر نکلے تو کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں. میرے خیال میں حضرت مسلم نے جان بوجھ کر مڑ کر نہیں دیکھا تاکہ بھاگنے والے بھاگ جائے, امتحان الہی ہے. مسلم کوفہ کا شہر بہت بڑا شہر ہے, شاید اس زمانے میں عالم اسلام کا سب سے بڑا شہر ہے, گلیوں سے ناواقف ہے. آگے جاتے ہوئے ایک مومنوں کو دروازے پر کھڑی دیکھتے ہیں, فرماتے امت اللہ پیاسا ہوں کچھ پانی پلاؤ. پانی مانگنا کسی طرح سے بھی ذلت کی علامت نہیں ہے, توہین نہیں ہوتی ہے, اسی لیے پانی طلب کیا. آپ جانتے کسی معاشرے میں پانی مانگنے میں کوئی برائی نہیں ہے, پانی طلب کی تو آنے پانی لایا, پینے کے بعد کھڑے رہے تو اس نے عرض کیا اے مسافر, اے شخص, میرے دروازے پر آپ کھڑے نہ رہے, اپنے گھر چلے جائیے. کتنا گران گزرا ہوگا حضرت مسلم پر. فرماتے امت اللہ اے خدا کے کنیز, اس شہر میں میرے کوئی مکان نہیں ہے, میرا کوئی گھر نہیں, اگر آپ مجھے آج کی رات پناہ دے گی, جگہ دے گی, تو قیامت کے دن رسول خدا میرے چچا علی مرتضیٰ آپ کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. پریشان ہو گئی آپ, فرمائے میں سفیر حسین مسلم ناقل ہوں, کوفہ والوں کا مہمان ہوں, عزت و احترام کے ساتھ گھر کے اندر لے گئی. ظاہر اپنی سعادت محسوس کر رہی تھی, مسلسل حضرت مسلم کی خدمت میں پہنچتی تھی, اس کا ایک شقی بیٹا تھا آ گیا, ماں نے راز چھپانا چاہا, بچے کے سمجھ میں آیا, اصرار کرنے پر قسمیں کھلانے کے بعد اسے بتایا کہ ہم خوش قسمت ہے, سفیر حسین ہمارے مہمان ہیں. بیٹے کسی کو نہیں بتانا. وہ بدقسمت صبح ہونے سے پہلے چلا جاتا ہے, ابن زیاد تک خبر پہنچتی ہے. فوج جناب طوعہ کے دولت سرا کا محاصرہ کرتی ہے. روایت میں ہے کہ جناب مسلم کی خدمت میں جب کھانا لایا گیا, آپ نے بہت کم تناول فرمایا. تو آنے عرض کے مولا آپ کھانا بھی تناول نہیں فرماتے, آپ رات بھر عبادت میں مصروف ہے, دروازہ بند رکھتی ہوں, آپ یہی پر رہیے. مسلم نے برداشت نہیں کیا, ایک مومن کے گھر کی توہین ہو جائے, یہ مسلم کی غیرت کے لیے گوارا نہیں تھا. دروازہ اس کی اجازت سے اکھاڑا, اس کو سپر بنایا, دشمنوں پر حملہ کیا. کتنا باغیرت, ایک مومنہ کے گھر میں دشمن کے گھس آنے کو برداشت نہیں کیا. یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ توعہ کو وہ نقصان پہنچانے والے نہیں تھے, اس لیے کہ توعہ کا بیٹا ان کے ساتھ تھا, لیکن گھر میں گھس آنے کو برداشت نہیں کیا. اے کاش مسلم شام غریبان کے وقت ہوتا, نہ معلوم مسلم کی غیرت کیا کہتی. سیدانیاں, دختر فاطمہ, دختر علی, دختر پیغمبر کے حال دیکھ کر عرض کے حضرت مسلم نے خوب جنگ لڑی. دشمن کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنا ہے, خوب جنگ لڑی. آخر میں دشمن خود مجبور ہو کر پناہ دیتا ہے. اسلامی حکومت میں ایک قانون ہے, جب کسی کو پناہ دیتے پھر اس کو نہیں مار سکتے, اس کو جیل میں بھی نہیں ڈال سکتے. پناہ دینے کا معنی امان دینے کا معنی یہی ہوتا ہے. کافر کو پناہ دے دے, اس کو سزا نہیں دے سکتے. حضرت عباس نے ابو سفیان کو پناہ دیا نا, اسی لیے جب ابو بزرگ آیا کہا کہ میں اس کو قتل کرتا ہوں, فرمایا یہ میں نے اس کو پناہ دیا. لیکن جیسے ہی پناہ دی, آپ کے تھکے ہوئے تھے, کافی خون بہ چکا تھا, آپ تلوار چھین لی. آپ نے فرمایا یہ پہلی خیانت ہے, وعدہ خلافی ہے. دارالعمارہ آپ پہنچ گئے, اسیر ہو کر دارالعمارہ جب پہنچے, کربلا میں کوئی شہید اسیر نہیں ہوا ہے. یہ حضرت مسلم کی خصوصیت ہے کہ اسیر ہو کر دارالعمارہ پہنچے. خون زیادہ نکلنے کی وجہ سے اور جنگ کی وجہ سے پیاس لگی ہے, پیاس کی شدت ہے, سراہی نظر آئی, پانی مانگا. کسی نے نازیبا الفاظ کے ساتھ جواب دیا, لیکن عمر ابن حریز تھے, اس نے اپنے غلام سے کہا پانی دے دو. پانی لایا, آپ نے اپنے دہان مبارک سے نزدیک کیا, خون کے قطرے گرا, پانی واپس کیا, دوبارہ لایا, دوبارہ واپس کیا, تیسرے دفعہ آپ کے دہان مبارک گرا پانی کے اندر. حضرت مسلم نے فرمایا یہ پانی میرے قسمت میں نہیں. یا مسلم, یہ ایک حقیقت ہے, کربلا کے تمام شہداء پانی سے محروم تھے, سب پیاسے شہید ہوئے تھے, آپ کے لیے یہی مقدر تھی کہ پیاسے شہید ہو جائے. روایت میں جب مسلم کی شہادت کی خبر حسین تک پہنچی, حسین نے مسلم کی بیٹی کو بلایا, اپنے زانوں پر رکھا, محبت اور شفقت سے اپنے دست مبارک اس کے سر پر پھیرایا. وہ سمجھدار بچی تھی, عرض کیا مولا کہ میں یتیم ہو چکی, میرے بابا شہید ہو گئے. فرمایا بیٹی, آپ کے بابا کی جگہ پر میں, آپ کی والدہ کی جگہ پر جناب زینب ہے. روایت کے مطابق, ایک روایت کے مطابق جناب سکینہ نے عاشور کے دن حسین سے یہی فرمایا, بابا آپ نے دختر مسلم کے ساتھ محبت کا مظاہرہ کیا تھا, آپ کے بعد میرے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا نہیں.
الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.